السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان ملک الموکل بالرحم یسأل اللہ تعالی اذا اراد اللہ ان یقضی خلقا قال اے ربی شقی ام سعید. آج خطبے کا موضوع ہے خوشی کے طلبگار. خوشی کیا ہوتی ہے؟ خوشی کی تعریف کیا ہے؟ خوشی کی کتنی قسمیں ہیں؟ خوشی کے طلبگار کتنی قسم کے لوگ ہیں؟ یہ لوگ کیسے ہیں؟ اصل خوشی کس چیز میں ہے؟ اور چند آخر میں چند قصے بیان کروں گا دونوں فریقین کے. خوشی کا معنی ہر وہ انسان جانتا ہے جو اس دنیا میں کبھی خوش رہا ہے. لیکن اس کی تعریف میں علماء فرماتے ہیں کہ خوشی ایک کیفیت کا نام ہے، ایک خاص حالت ہے، کیفیت ہے جو انسان محسوس کرتا ہے اپنے اندر. اس کیفیت سے سینہ پوشادہ ہو جاتا ہے، دل میں اطمینان ہو جاتا ہے، اور زبان پر اللہ کا شکر. یہ جو کیفیت ہے ہر انسان اس کا طلبگار ہے. اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان آپ کو نہیں ملے گا جو خوش نہیں ہونا چاہتا اور پریشانیاں اور مصیبتیں اس دنیا کا حصہ ہے. کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ وہ پریشان رہے یا اس کی زندگی میں کوئی مصیبت ہو. لیکن کیا اس خوشی کو حاصل کرنے کے لیے انسان کوشش کر رہا ہے؟ جواب ہاں میں ہے. ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ خوش رہے. لیکن یہ دیکھا گیا ہے عملاً اور حالات حاضرہ اور واقع اس کی گواہی دیتے ہیں کہ خوشی کی دو قسمیں ہیں، سچی خوشی اور جھوٹی خوشی. سچی خوشی وہ ہے جس کی میں نے ابھی تعریف کی ہے، جس سے ایسی کیفیت جس سے سینہ پوشادہ ہو جاتا ہے، دل میں اطمینان، زبان پہ شکر اور آنکھوں میں ٹھنڈک. وہ جھوٹی خوشی اس کے برعکس ہے. سینہ تنگ ہوتا ہے، دل میں بے سکونی ہوتی ہے، زبان پر ناشکری ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ ہوتی ہے. اس اعتبار سے لوگوں کے بھی دو قسمیں ہیں، جو خوشی کے طلبگار ہیں. پہلے قسم کے وہ لوگ جو سچی خوشی کے طلبگار ہیں، جو اس طریقے سے خوش ہونا چاہتے ہیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو خوش کرنا چاہتا ہے. وہ لوگ اپنے آپ کو اپنے خالق ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر کے خوشی کی طلب کرتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں بھی خوشی حاصل کر چکے ہیں اور آخرت میں بھی وہ خوش رہتے ہیں. جب میں خوشی کی بات کرتا ہوں تو یاد رکھے، خوشی اور کامیابی ہمیشہ ایک ساتھ ہوتی ہے، یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے. ناکام انسان کبھی خوش نہیں ہو سکتا. اور دوسری قسم کے لوگ جو خوشی کے طلبگار تو ہیں، اس دنیا میں خوش ہونا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے خالق ذوالجلال سبحانہ و تعالی کے راستے کو نہیں اپنایا. جس راستے میں اصل خوشی ہے اس راستے کو نہیں اپنایا. ان لوگوں نے چاہا ہے کہ جیسے ہماری عقل، ہماری سمجھ، جیسا کہ ہم چاہتے ہیں ویسے ہی خوش ہونا چاہتے ہیں، جیسا کہ میرے نفس چاہتی ہے. اور جب انسان نے اپنے آپ کو اپنے عقل اور نفس کے حوالے کر دیا تو اس دنیا میں اس کو سوائے ٹھوکرے اور مصیبتوں کے کچھ بھی نہ ملا. اس کے چہرے پر مسکراہٹ ضرور دیکھیں گے آپ، لیکن اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں، اس کا سینہ تنگ ہے اور دل میں بے سکونی ضرور ہے. جو سچی خوشی کے طلبگار ہیں ان میں سے جو بلند ترین درجے پر فائز ہیں وہ ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، اور پھر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد انبیاء کے جانشین، ان کے صحابہ. تو آئیے دیکھتے ہیں. دیکھیں یہ دنیا جو ہے یہ تنگی کی جگہ ہے، مصیبتوں کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو کبد میں پیدا کیا، یعنی مشقت میں پیدا کیا، تکلیفوں میں پیدا کیا. انسان دیکھے کہ جب انسان کی خلق ابتدا ایک نطفے سے ہوتی ہے، وہ نطفہ جو آپ کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، ایک خلیہ ہوتا ہے. اب دیکھیے جو خلیہ، جو نطفہ ہے، کس طریقے سے یہ تبدیل ہوتا ہے. اس کی تبدیلی میں مشقت ہے اور تکلیف ہے، لیکن اس مرحلے میں ہمیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ تکلیف اور درد کا مادہ ہمارے اندر ابھی پیدا نہیں ہوا. آپ نے کبھی غور کیا ہے، یہ چھوٹی سی انگلی ہے، اگر اس میں کوئی انفیکشن ہو جائے اور اس کا سائز بڑھ جائے تو کتنی درد محسوس ہوتا ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ انسان جن مرحلوں سے گزرتا ہے، پیدائش کے اعتبار سے، خلق کے اعتبار سے، نطفہ ہے، پھر علاقہ ہے، پھر مضغہ ہے، پھر عظام ہے، پھر کسونا العظام لحما، پھر انشأناہ خلقا آخر. یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ مشقتیں ہیں ساری. پھر اس سے بڑی مشقت اس دنیا میں کیسے آئے گا، ماں کے پیٹ کے اندر بند ہو چکا ہے، پھر دنیا میں آتے ہی اس سے بڑی مصیبتیں یہ ہیں کہ اب اسے زندہ رہنے غذا کہاں سے آئے گی؟ محتاج محتاج ہر طرف سے محتاج اور تکلیفیں. اگر اس پر آپ کپڑا نہیں ڈالیں گے نو مولود بچے پر تو سردی سے مر جائے گا, تکلیف میں ہے. اور ایسی تکلیف میں کہ وہ زبان سے بتا بھی نہیں سکتا. کئی مرتبہ میرے پاس مریض آتے ہیں تکلیف کے, بچہ رو رہا ہے بس. اب عجیب سے پہلی ہے, بچہ رو رہا ہے, اب دیکھیں اس کو ہے کیا. تکلیف نہیں بچا سکتا وہ, کیا ہے, مصیبت میں ہے لیکن اس کو بیان نہیں کر سکتا. میرے بھائی اور بہنوں, ہم اس مرحلے سے ہم سب گزر چکے ہیں. جیسے ہیں ہم ایسے نہیں پیدا ہوئے, ہر انسان اس مرحلے سے گزرا ہے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس مرحلے سے گزرے ہیں, صحابہ بھی اس مرحلے سے گزرے ہیں, اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمن بھی اسی مرحلے سے گزرے ہیں. الغرض ہر انسان اس مرحلے سے گزرا ہے. اس کے بعد وہ بڑا ہوتا ہے, وہ رزق کا محتاج ہے, وہ محبت کا محتاج ہے, وہ پیار کا محتاج ہے, وہ دوستی کا محتاج ہے, وہ گھر کا محتاج ہے. یہ ساری احتیاجات بڑھتی جاتی ہیں, مشقتیں بڑھتی جاتی ہیں. بچے اسکول ایج میں جب شروع ہوتا ہے بےچارے, اس کی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. پانچ سال کی اسکول ایج ہوتی ہے, آج کل کے دور میں تو دو سال کے بچوں کو بھی اسکول میں بھیج دیتے ہیں. بس بچے نے چلنا سیکھنا ہے اور تھوڑا سا بولنا سیکھنا ہے. جو ہی بچہ چلنا شروع کر دیتا ہے اور بولنا شروع کر دیتا ہے, اس کے والدین جو اسے اسکول میں داخل کر دیتے ہیں, بچے کی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. اب پتہ ہے کہ امتحان دینا, کیا کسی کو پسند ہے کہ امتحان دے؟ تصور کر, دو سال کے بچے سے امتحان لیا جاتا ہے اور پھر اس اسکول میں داخل کیا جاتا ہے. یہ سارے کے سارے مشقتیں ہیں, تکلیفیں ہیں, اور اس کے بغیر ہم رہ بھی نہیں سکتے. میں ڈاکٹر بنا ہوں, مجھے یاد ہے کہ یعنی بچپن سے پڑھائی شروع کی تھی, پھر میڈیکل کالج میں اس سے بھی زیادہ مشکل تھی کہ ہر مہینے میں امتحان. یعنی پانچ سال کے عرصے میں تقریباً ہر آئے دن, ہر مہینے میں یا کسی ہفتے میں امتحان کوئی نہ کوئی ہوتا تھا. اوپر اس کی ٹینشن کے پاس ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے, نمبر کتنے آنے ہیں, یہ ساری پریشانیاں. یہ دنیا کا حصہ ہے, ہم اس سے جدا نہیں ہو سکتے. یہ نہیں کہ بچوں کو تعلیم نہ دیں, تعلیم آج کل بنیادی ضرورت ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا کی حقیقت یہی ہے کہ اچھی چیزوں میں بھی تکلیف آپ کو برداشت کرنی پڑے گی, بری چیزوں کے علاوہ بھی. ڈاکٹر بن گیا, کیا پریشانی ختم ہو گئی, مصیبت ختم ہو گئی؟ نہیں, ابھی شروع ہوئی ہے. نوکری کی تلاش, اب ڈگری ہاتھ میں, نوکری کی تلاش میں. اگر نوکری نہیں ملی تو اپنی کلینک کھول لیا. اس کلینک میں جس طریقے سے کیا میں نے علم حاصل کیا, کیا اسی پہ میں عمل کر رہا ہوں؟ مشکل ہے, کرنے والے ہیں الحمدللہ. پھر پریشانی, ہمارے معاشرے میں جب تک آپ مریض کو دو یا تین انجیکشن نہیں لگاتے, وہ اسے سکون نہیں آتا, وہ کہتے یہ ڈاکٹر ہی نہیں ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ اس کو صرف ایک گولی کی ضرورت ہے, اس کو دو یا تین انجیکشن نہیں لگاتے تو اسے اطمینان نہیں ہوتا. اور بازو کے کر رہے ہیں, ویٹامن انجیکشن لگا لیا صرف اس کو سکون پہنچانے کے لیے. بہرحال تو مصیبتیں ہیں, پریشانیاں ہیں, یہ اس دنیا کا حصہ ہے, اس سے ہم جدا نہیں ہو سکتے. لیکن ان مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے, ان مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی نے خوشی کا راستہ بھی رکھا ہے. پہلے یہ متعین ہو جائے کہ یہ دنیا خوشی کی جگہ نہیں ہے. اللہ تعالی نے اس دنیا میں ہمیں پیدا کیا ہے, ان تکلیفوں میں ہم نے رہنا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ایک راستہ ہے. اگر وہ راستہ اپنایا جائے تو انسان کو خوشی اور کامیابی ضرور ملتی ہے, اگرچہ آنسو بہتے رہیں لیکن دل کا سکون کوئی چرا نہیں سکتا, سینے کے کوشادگی کوئی لوٹ نہیں سکتا. یہ راستہ, اس راستے پر چلنے والے سب سے پہلے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. اب دیکھیں ذرا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں. نوح علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول کی اللہ تعالیٰ نے اپنے قوم کے لیے بھیجا توحید کی دعوت کے لیے. پوری قوم مشرک ہے, شرک کرنے والے ہیں. ود سواع یغوث یعوق نصر, یہ پانچ بت تھے ان کے, ان کی عبادت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت دے کر بھیجا کہ لوگوں کو یہ سمجھے کہ توحید کیا ہوتی ہے, شرک کی حقیقت کیا ہوتی ہے. یہ جو پانچ بت ہیں حقیقتاً یہ بت نہیں ہیں, اس کے پیچھے ایک راز ہے. یہ پانچ بت ان لوگوں کے ہیں جو اس دنیا میں چلتے پھرتے انسان تھے, اللہ تعالیٰ کے نیک بزرگ اور ولی تھے, عمل صالح کرنے والے لوگ تھے. کیونکہ انسان ہے اور انسان کا خاتمہ موت سے ہوتا ہے تو وہ بھی مر گئے, لیکن ان کی اچھائی اتنی تھی کہ ان کا اثر لوگوں کے دل میں گہرا ہو چکا تھا. تو شیطانی وساوس, وہ شیطان جو انسان کے خون میں دوڑتا ہے, وہ شیطان جو دل میں وسوسہ کرتا رہتا ہے, جس کے شر سے پناہ اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں, من شر الوسواس الخناس. تو شیطان نے یہ کہا, یہ بزرگ مر چکے ہیں, اب ان کی قبروں پر پتھر رکھ لو تاکہ یہ تمہیں لمبے عرصے تک یاد آتے رہیں. پھر ایک وقت آیا, پھر شیطان نے وسوسہ کیا, پھر ان پتھروں کو اٹھایا گیا اور عبادت گاہوں میں رکھا گیا. ان پتھروں کی کسی نے عبادت نہیں کی, یاد رکھے ابھی تک عبادت نہیں ہوئی, صرف ایک یادگار کہ یہ پانچ بزرگ ہیں ہم عبادت گاہ میں رکھتے ہیں, کب تک قبرستان کی طرف جاتے رہیں, یہاں پر رکھتے ہیں تاکہ ان کی یاد میں ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جائیں. پھر ان بتوں کو تراشا گیا, نام تو یاد ہے بزرگوں کا لیکن شکل تو بھول جائے گی. پھر ان کی شکلوں کی طرح ایک بتوں کو تراشا گیا. پھر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بخاری میں سورۃ نوح آیت نمبر 23 کی تفسیر میں فرماتے ہیں, یہ سارا کچھ آخر میں فرماتے ہیں, جب علم جاتا رہا ان پتھروں کو پوجا گیا, ان کی عبادت کی گئی. جب تک علم موجود ہے تو یاد رکھیں شرک بدعات اور خرافات کا خاتمہ ہوتا ہے, اور جب علم چلا جاتا ہے یا جب علم کمزور ہو جاتا ہے تو پھر شرک بدعات اور خرافات عام ہو جاتی ہیں. نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے توحید دعوت اپنے قوم سے شروع کی, اپنے گھر سے شروع کی. 950 سال, تصور کریں ہم دعوت اور تبلیغ چند سال کرتے ہیں, تھک جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا تیر مار لیا. 950 سال توحید کی دعوت, انکار کیا, اور انکار کرنے والوں میں دو ایسے لوگ تھے جو سب سے زیادہ قریب تھے, بیوی اور بیٹا. تکلیف ہے کہ نہیں, بہت بڑی تکلیف ہے, لیکن اس کے باوجود بھی, ان تکلیفوں کے باوجود بھی ان کا سینہ کبھی تنگ نہیں ہوا, ان کے دل کے اندر سکون جگہ کر چکا تھا اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کوئی بھی سلب نہ کر سکا. اس کا ثبوت 950 سال دعوت دینا, جس کا سینہ تنگ ہو وہ دو دن بھی رہ سکتا ہے, وہ دو سال بھی کام کر سکتا ہے, تو یہ سکون کی علامت ہے. سکون کہاں پہ تھا؟ اللہ تعالیٰ کے وعدے میں تھا. اللہ تعالیٰ کے وعدے سے سکون. اور جب بیٹے نے انکار کیا اور پانی اس کے قریب آ گیا تو اس بیٹے نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں سب گھر والوں کو بچا دوں گا. تو جب ان کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے. یاد رکھیں یہ خون کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں کفر کی وجہ سے, چاہے نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو. پھر ان کو تسلی ہوئی اور سکون ملا جب ان کا علم ہوا, تو سکون اطمینان خوشی علم سے حاصل ہوتی ہے. میں آگے بیان کروں گا کہ خوشی کے کون سے راستے ہیں اور کیا علاج ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھیں, اپنے والد سے ایک سرد جنگ چل رہی ہے گھر کے اندر, بتوں کی عبادت کرنا چاہتے ہیں, بیٹوں کو بھی کہتے ہیں, اور بچپن سے بیٹا نفرت کرتا ہے بتوں سے, اور اپنے باپ سے بار بار نصیحتن ادب کے دائرے میں رہ کے ان کو سمجھاتے بھی ہیں, سوال کر کے کہ جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں کیا یہ سجدے کے لائق ہیں؟ جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں, نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں, نہ کوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں اپنے آپ سے نہ دوسروں سے, تو ان کے سامنے جھکنا, ان کو پکارنا, ان کو سجدہ کرنا کیا کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ کیونکہ ان کے والد اپنے قوم کے سردار تھے اور سرداروں میں ایسے تھے, تو تکبر گھمنڈ کی وجہ سے ان کے عقل پہ تالے لگ چکے تھے. اب تصور کریں ایک جوان ہے 15-16 سال کا, وہ حق کو اپنانا چاہتا ہے اور سب سے بڑی رکاوٹ اس کا گھر کے اندر اس کا اپنا والد ہے, تو تکلیف تو ہے. پھر اس کے باقی رشتہ دار, آخر میں دھمکی دی گئی, آگ میں ڈالا بھی گیا. جب انسان کے سامنے موت ہوتی ہے یہ سب سے مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے زندگی کا. وہ یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ انسان اس دنیا میں خوش ہے یا نہیں. آگ قریب ہے, منجنیک میں بٹھا کر پھینکا گیا, راستے میں جاتے ہوئے ایک دعا مانگی, ایک دعا. دیکھیں جب دل میں سکون ہوتا ہے اور سینہ کشادہ ہوتا ہے زبان پر اللہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے, تو زبان سے یہ دعا نکلی, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ تعالی نے اس دنیا کے قانون کو بدل ڈالا ایک دعا کی وجہ سے. دنیا کا قانون کیا ہے؟ آگ جلانے کے لیے ہے, آگ جلاتی ہے, کوئی چھوڑتی نہیں ہے. یہ قانون کس نے بنایا؟ جس نے آگ کو پیدا کیا. اور یہ قانون کون تبدیل کر سکتا ہے؟ وہی جس نے آگ کو پیدا کیا. ایک دعا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, مکمل استسلام, اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دینا. اے اللہ تعالیٰ ابھی تک جو کچھ بھی کیا تیری رضا کے لیے کیا ہے, اور میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں, تو ہی میرا بہترین نگہبان ہے. دیکھیں موت سے کو ڈرنا ہے جی, مر تو جانا ہے سب نے. اے میرے رب اگر تیری رضا اسی میں ہے تو میں بھی راضی ہوں. فوراً حکم آیا, قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. جلانے کا قانون ختم ہو گیا, اب وہی آگ جو جلانے کے لیے تھی ٹھنڈک بن گئی, جنت کا ٹکڑا بن گیا زمین کے اوپر, تاکہ ٹھنڈک زیادہ نہ لگے. آگ بھی سنتی ہے اور سمجھتی ہے, کونی بردن برف بن جاتی. وسلامن اس کی قید اللہ تعالیٰ لگائی ہے ٹھنڈک سلامتی کے ساتھ. آپ پتہ ہے کہ برف بھی جلاتی ہے کہ نہیں؟ یقین ہے تو گھر جا کے ذرا ہاتھ پہ رکھ کے دیکھ لینا تھوڑی دیر کے لیے, پہلے ٹھنڈک محسوس ہوگی, پھر تھوڑی دیر کے بعد گرمی محسوس ہوگی. آگ بھی جلاتی ہے, برف بھی جلاتی ہے جیسے کہ آگ جلاتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونی بردن و سلام, سلامتی کے ساتھ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ لمحہ مجھے کبھی بھولتا نہیں زندگی میں, ہر طرف آگ ہے اور ٹھنڈک ہے. سبحان اللہ, آگ کی رسیاں جل گئیں لیکن کپڑوں کو آگ نے نہ چھوا. اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے نا تو ایسے پردہ ڈالتا ہے کہ میرا پیارا نبی آگ ٹھنڈک تو ہوگی سلامتی کے ساتھ, کپڑے جل جائیں گے تو برہنہ بدن لوگوں کے سامنے جائے گا, یہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر امتحان لیا بیٹے کو ذبح کرنے کا, اس امتحان میں بھی ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے. مشقت ہے, تکلیف ہے, لیکن دل کا سکون تو دیکھیں آپ, خوشی تو دیکھیں. خوشی کس چیز میں ہے؟ اللہ کی رضا میں. خواب میں دیکھتے ہیں, خواب میں دیکھتے ہیں کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں, اور انبیاؤں کا خواب وحی ہوتی سچا ہوتا ہے. بیٹے سے کہتے ہیں اب پوری تاریخ میں یہ جو کنورزیشن ہے, یہ جو ڈائلاگ ہوئے ہیں باپ بیٹے کے درمیان میں, ایسے آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اگر اس دنیا میں کسی نے والدین کا حق ادا کیا ہے صحیح طریقے سے اور فرما برداری کی انتہا کے درجے پر حاصل کیا ہے تو وہ ہے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام. ایک بڑا سبق ہے بچوں کے لیے, خاص طور پر جوان بیٹوں کے لیے جو آج اپنے پاؤں پر کھڑے تو ہو چکے ہیں اور دنیا کی مختلف آسائشوں کو مل چکی ہیں. آج وہ تنہا چل بھی سکتے ہیں, پھر بھی سکتے ہیں, سوچ بھی سکتے ہیں, کما بھی سکتے ہیں, یعنی ان کی حاجتیں اپنے والد سے کچھ کم ہو گئی ہیں, اب وہ خود مختار ہونے لگا ہے. جب اس ایج پہ بچہ پہنچتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اب اپنے باپ کے برابر ہو گیا ہوں, اب میں بھی گھر کا بڑا بن گیا ہوں. اور بعض اوقات نافرمانی پہ بعض بچے اتر آتے ہیں, ذرا سبق سیکھتے ہیں. مشکل ہے, میں بتا رہا ہوں کہ مشکل کہاں پہ اور خوشی کہاں پہ. دیکھیں اب یہ مشکل ہے, کس کے لیے مشکل ہے؟ بیٹے سے زیادہ باپ کے لیے مشکل ہے. حکم کیا ہے؟ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے, کسی اور کو حکم نہیں دیا. ارے بیٹا بھی اپنا ہو, ہاتھ بھی اپنا ہو اور خود ذبح کرنا ہو, سبحان اللہ. بیٹے سے کہتے ہیں اے میرے بیٹے, یا بنیا, دیکھیں پیار اور محبت سے, کیونکہ بات سخت ہونے والی ہے. جب آپ نصیحت کرنا چاہتے ہیں بیٹے کو, کسی چیز سے روکنا چاہتے ہیں یا کوئی حکم دینا چاہتے ہیں, تو حکم دینے سے پہلے ہمیں یہ بھی ادب ہونا چاہیے کہ ہم بات کیسے کریں, کہاں سے شروع کریں, اوئے سے یا ایسے نام پکارنے سے یا غصے میں آ کے بلانے سے یا کوئی گالی دینے سے کام نہیں بنے گا. یاد رکھیں, یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, انی ارى فی المنام انی اذبح, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, اب تم ہی سوچو تم کیا دیکھتے ہو. باپ اللہ کے حکم ہے لیکن بیٹے سے مشورہ لے رہا ہے, مشورہ کیا ہے؟ میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں. فانظر ماذا ترى, دیکھو تم کیا کہتے ہو. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ کا حکم ہے تو پکڑ کے بس ذبح کر دو, کوئی سوال نہیں کوئی جواب دو. نہیں, ادب دیکھیں, اس میں جان لینی ہے. یہ دوسرے کا حق ہے کہ نہیں؟ دیکھیں اللہ کی فرما برداری, میں اللہ کا حق ادا کر رہا ہوں, مخلوق کا حق بھی تو ہے کہ نہیں؟ حقوق العباد کیوں بھول جاتے ہیں ہم؟ اچھا بیٹا اجازت نہ دیتا, ذبح تو کرنا ہی ہے, لیکن جب ایک کام رضا مندی سے ہوتا ہے اور اس کا جو اثر ہوتا ہے اس میں جو اجر و ثواب مترتب ہوتا ہے وہ زبردستی میں نہیں ہوتا. فانظر ماذا ترى اللہ اکبر. بیٹے نے فوراً جواب دیا مجھے سوچنے کا وقت چاہیے نہیں, میں کل بتاؤں گا. ہرگز نہیں. ارے یہ کون سی بات ہے میرے جان لینا چاہتے ہو؟ ہرگز نہیں. فرما برداری اور انکساری کی انتہا, جیسا کہ باپ کا سینہ کوشادہ ہے اور خوشی سے بھرا ہوا ہے, بیٹے کا سینہ بھی خوشی سے بھرا ہوا ہے. میں نے کہا ہے نا کہ خوشی کی علامت کیا ہے؟ سینے کی کوشادگی, دل کا اطمینان اور زبان پر اللہ کا ذکر. افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے باپ, اے میرے والد, دیکھیں غصے میں نہیں, پیار میں, نرمی میں, جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل کیجیے. مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پاؤں گے. یعنی کہا میں صبر کروں گا سینہ تان کے, جیسے بعض جوان جوش میں آ کے کہتے ہیں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. نہ کچھ آپ کر سکتے ہیں, نہ کچھ میں کر سکتا ہوں. جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. چھری ہاتھ میں, بیٹا کو لٹا دیا. بیٹا تیار ذبح ہونے کے لیے, باپ تیار ذبح کرنے کے لیے. بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے میرا منہ جو ہے, میرا چہرہ جو ہے زمین کی طرف کر دینا. اگر سیدھے لٹاؤ کے ذبح کرو گے ہو سکتا ہے میرا چہرہ دیکھ کے دل میں نرمی آ جائے اور ہاتھ کانپ جائے. دیکھ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے. آپ تصور کریں جان جا رہی ہے اور یہ وہ عمر ہے کھیلنے کی, کودنے کی, زندگی کی عمر ہے. اس عمر زندگی بہت خوبصورت لگتی ہے. بڑھاپے میں کیا زندگی ہے؟ یا بچپن میں چھوٹے بچے کی کیا زندگی, وہ جانتے نہیں ہے کچھ. لیکن جب سمجھ اور عقل آتی ہے تو زندگی بھی خوبصورت لگتی ہے اور جینے کی تمنا بھی ہوتی ہے. قربانیاں دیکھیں. اے میرے والد, میرا چہرہ زمین کی طرف کر دینا, مٹی میں. یہ نہ ہو کہ آپ میرے چہرے کو دیکھ کر ذبح کرتے ہوئے آپ کا ہاتھ کانپ جائے. باپ نے اسے لٹایا, اس کے گردن اوپر کی اور چھری گردن پر پھیر دی. یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ اپنے قانون کو تبدیل کر دیا. چھری کس لیے؟ کاٹنے کے لیے. چھری کا کام ہے کاٹنا, اور چھری کاٹتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, جیسا کہ آگ جلاتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. آگ خود نہیں جلاتے اور چھری خود نہیں کاٹتی, اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے. اللہ نے حکم دیا کہ چھری کاٹنا نہیں ہے, یہ صرف امتحان ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام زور لگا رہے ہیں اور چھری کاٹ نہیں رہی. بیٹا کہتا ہے اپنے باپ سے اے میرے والد ذرا زور سے, گردن ہی کٹ رہی. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پھر زور سے چھری پھیرتے ہیں, تیسری مرتبہ پھیرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ ثابت کر دیا اور جنت میں ایک دمبے کو لایا گیا. 40 سال جنت میں چرتا رہا وہ دمبا, پھر اس کی قربانی کی گئی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وابراہیم الذی وفا, اور ابراہیم نے وفا کی. ہر امتحان میں کامیابی, کامیابی ہر امتحان میں. انبیاء بشر ہیں علیہم الصلاۃ والسلام, ہماری طرح ان کے بھی جسم ہے, ان کے بھی احساسات ہیں, وہ بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں جیسے کہ ہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا امتحان دیکھیں. لیکن جب یہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر اس کی نگاہ دنیا کو اور نظروں سے دیکھتی ہے. اس کی خوشی کے مواقع کہاں کہاں پر اسے واضح نظر آتے ہیں. ناکامی اور بدسکونی کہاں کہاں پہ اسے واضح نظر آتے ہیں. وہ اپنا قدم اٹھاتا تو ہے اپنی مرضی سے, لیکن رکھتا وہاں پر جہاں پر اس کا رب راضی ہوتا ہے. وہ ابراہیم الذی وفا, ایوب علیہ الصلاۃ والسلام 18 سال تکلیف اور مشقتوں میں, بچے اللہ تعالی نے بچے عطا فرمائے, سارے کے سارے مر گئے, مال اور دولت تھی سب چلی گئی, یہ جسم خالی جسم رہا تھا اس پر بھی بیماری لگ گئی, دنیا تنگ ہو گئی, پریشانی ہوئی, ہرگز نہیں. یہ سینہ ویسے کہ ویسے کوشادہ ہے, دل میں وہی اطمینان ہے اور زبان پر اللہ کا شکر ہے, کچھ نہ رہا. ایسا وقت بھی آیا ان کی زندگی میں کہ اتنی بیماری پھیل گئی تھی کہ لوگ کلام تو دور کی بات ان کے راستے کو بھی چھوڑ دیا, جو راستوں گھر کی طرف جاتے وہ راستے بھی چھوڑ دیا. کتنی نفسیاتی ٹارچر اور تکلیف ہے, لیکن پھر بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, تو دل کے اندر کوشادگی ابھی بھی موجود ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ان کا علاج کہاں پہ تھا, جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی آتی ہے پھر دیر نہیں لگتی. دیکھیں یہ جو امتحان کی گھڑی ہے اگرچہ لمبی کیوں نہ ہو لیکن اس کا خاتمہ ضرور ہوتا ہے, اس کا اینڈ ہوتا ہے, چاہے موت سے کیوں نہ ہو لیکن ختم تو ہوتی ہے کہ نہیں. ان کا علاج اور ان کی کامیابی ان کی قدموں کے نیچے تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فضر برجل کا, اپنے پاؤں زمین پر مارو, کھدائی نہیں کرنی, صرف پاؤں زمین پر مارنا ہے. اور پانی نکلا, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس پانی سے پیو بھی اور غسل بھی کرو. وہ پانی پیا اور غسل کیا, بیماری جاتی رہی, کچھ باقی نہ رہا, تندرستی. اللہ تعالیٰ نے وہی اولاد پھر سے عطا فرما دی, وہی مال و دولت پھر سے واپس آ گئی. ان کی زندگی میں سب سے بہترین لمحہ کون سا تھا؟ وہ فرماتے ہیں جب میں تکلیف میں تھا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھتا تھا وحی کے ذریعے, اے میرے بندے تیرا کیا حال ہے؟ اور جب اب میں تندرست ہو چکا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے وہ حال پوچھنے چھوڑ دیا. وہ لمحات مجھے نہیں بھولتے کبھی. ان کی بیوی نے ایک مرتبہ عرض کی کیا آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, دعا تو کیجیے, دعا میں کیا حرج ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تنگی کو دور کر دے, دیکھیں ہمارے پاس کچھ رہا نہیں ہے. ایسا وقت آیا کہ ان کی بیوی, ایک نبی کی بیوی, لوگوں کے گھروں میں خادمہ ہے, امتحان, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے اللہ تعالیٰ سے, میں کس منہ سے مانگوں؟ زندگی کے اتنے سال خوشیوں میں اور نعمتوں میں گزرے ہیں, ابھی اگر کوئی مصیبت آئی بھی ہے اور چند عرصہ تو گزرا ہے, 18 سال تھوڑا سا عرصہ ہے, سبحان اللہ, میں کس منہ سے اللہ تعالیٰ سے مانگوں؟ مجھے شرم آتی ہے. جب حالات بہت تنگ ہوئے اور بیوی نے اصرار کیا, جانتے کیا دعا مانگی؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. سبحان اللہ, اس میں کوئی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مصیبت دور فرما؟ اے میرے رب, اے میرے پروردگار, اے میرے مشکل کشا, اے میرے حاجت روا, تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے. مجھے تکلیف نے چھوا ہے. دیکھیں اتنی مصیبتیں کے باوجود بھی کچھ باقی نہ رہا, مصیبت نے مجھے چھوا ہے, تکلیف نے مجھے چھوا ہے. بس مسنی, مس کہتے ہیں چھونے کو. وانت ارحم الراحمین, اور تو ہی بہترین رحمت کرنے والا ہے. یعنی میں تیری رحمت کا محتاج ہوں. اگر ابھی وقت آیا ہے کہ میری اس تکلیف کو دور کرنے کا, جو تکلیف جس تکلیف مجھے چھوا ہے, تو بہترین رحم کرنے والا ہے. یہ دعا مانگی. اور ہماری زندگی میں کتنی چھوٹی سی تکلیفیں ہوتی ہیں. دیکھیں دعا مانگنا چاہیے. میں ایک مضبوط ایمان کی بات کر رہا ہوں, دل کے سکون کی بات کر رہا ہوں, سینے کے خوشحالی کی بات کر رہا ہوں. اتنی مصیبتوں کے بعد بھی سینے کے اندر خوشی ابھی بھی باقی ہے. اسی خوشی کی وجہ سے زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر تو ہے, شکر تو ہے, لیکن مصیبت ٹلنے کی دعا نہیں تھی. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا تھا. یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام, یوسف علیہ الصلاۃ والسلام, باپ اور بیٹے میں اتنی محبت کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کے امتحان, جدائی, الگ الگ ہو گئے. اتنی محبت تھی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے بیٹے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ رو رو کر ان کے آنکھوں کا نور چلا گیا. بیضت عیناہ من الحزن وهو کظیم. لیکن اب ذرا قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں, سورۃ یوسف پڑھنا ذرا. آپ کو کوئی بھی ایک آیت نہیں ملے گی جس میں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو. اب دونوں نوٹ کر لیں آپ, ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور ہے. اپنی بات کا آغاز یا اپنی بات کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ضرور کرتے ہیں. وہ شکایت کس سے شکایت کی؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. کسی سے شکایت نہیں کی. اور صبر, بیٹے دوسرے بیٹے کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھیڑے نے کھا لیا. کپڑے لے کے آتے ہیں خون سے لت پت, اپنے باپ کے سامنے رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دیکھے بھیڑیے نے کھا لیا. باپ کپڑے کو اٹھا کے دیکھتا ہے, کپڑا تو بالکل سلامت ہے, کہیں سے کوئی سوراخ نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن خون لگا ہوا ہے. یہ عجیب سا بھیڑیا ہے, اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں میرے بیٹوں کو تو کھا گیا لیکن کپڑے سلامت ہیں. پتا چل گیا کہ کوئی سازش ہے, کوئی چال ہے. لیکن وہ بھی اپنا بیٹا جو زیادہ پیارا, یہ بھی اپنے بیٹے ہیں, تو اپنے آپ کو صرف اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا اور سب کے لیے دعا کی کہ ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا. اور اسی یقین کے ساتھ کئی سال گزر گئے. اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان پر اور دل کی خوشحالی, دل کا سکون. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کنویں میں ڈالا گیا, بیچا گیا غلاموں کی طرح, زنا کی تہمت لگائی گئی, جیل میں قید کیا گیا. اور اس سے بڑا امتحان جو ہے کہ ایک خوبصورت عورت نے زنا کی دعوت دی اس جوانی کی عمر میں جب انسان کمزور ہو جاتا ہے, بے بس ہو جاتا ہے. ان سب امتحانوں میں کامیابی ملا کیا اس کے بدلے میں؟ وزیر خزانہ. جس ملک کی جیل میں بند تھے اسی ملک کے وزیر خزانہ بن گئے. سبحان اللہ. اور خوشی کس طریقے سے تمام ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے سب بچھڑوں کو ملا دیا. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے. صحابہ کرام کے قصے میں پہلے بیان کر چکا ہوں. جنگ احد میں سیدنا سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ احد کے میدان میں خون سے لت پت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جا کے دیکھیں اپنے ساتھیوں کو. سیدنا سعد بن معاذ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ آخری وقت ہے, زمین پر گرے ہوئے ہیں, خون سے لطپت ہیں, کو اٹھاتے ہیں. سیدنا سعد بن ربیعہ فرماتے ہیں یاد رکھنا. اچھا, سیدنا سعد بن معاذ نے فرمایا کہ آپ سب آپ کو سلام دے رہے ہیں اور آپ کا حال پوچھ رہے ہیں, ذرا دیکھیں. سیدنا سعد بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ میرا بھی سلام دے دینا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور یہ کہنا کہ میں اچھے حال میں ہوں. جانتے کون سا حال ہے؟ جسم پر کوئی ایسا حصہ نہیں جس پہ کوئی زخم نہ لگا ہو, خون زمین پر بہ چکا ہے. اس دنیا کا آخری لمحات ہے, الوداعی, اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کہنا کہ میں اچھے حال میں ہوں اور میری طرف سے ایک وصیت ہے, اسے یاد رکھنا. یہ وصیت عام طور پہ مرنے والا کس کو وصیت کرتا ہے, کس چیز کی وصیت کرتا ہے؟ اپنے گھر والوں کے لیے وصیت کرتا ہے, یہی ہوتا ہے عام طور پہ. لیکن اس عظیم صحابی کی وصیت دیکھیں. میری وصیت یہ ہے, میرا پیغام سارے صحابہ کو جا کے دینا. اللہ کی قسم, اگر تم لوگ زندہ ہو اور کوئی بھی دشمن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ بھی لگائے تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور دم توڑ دیا, اپنی جانیں قربان کر دی, مسکراتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے. یہ مسکراہٹ کیوں تھی چہرے پر؟ کیونکہ دل کے اندر سکون تھا, سینہ کشادہ تھا, اور آخر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر تھا. سیدنا بلال کو گھسیٹا جاتا تھا تپتی ہوئی ریت پر, عذاب کی انتہا, لیکن سینے کی کوشادگی اور دل کا اطمینان کبھی لوٹ نہ سکے. کوشش کرتے کرتے وہ مر گئے, دشمن مر گئے, لیکن ان کے دل سے خوشی اور سکون کبھی چھین نہ سکے. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ, پورے گھرانے کو تکلیف, ان کی والدہ کو ان کی آنکھوں کے سامنے دو ٹکڑوں میں ایسے چیر کے رکھ دیا, دو ٹکڑوں میں, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے آل یاسر, صبر کرو, تمہارے ساتھ اللہ تعالی نے جنت کا وعدہ کیا ہے. بس اس دنیا سے جانا ہے اور جنت میں داخل ہونا ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ اصل خوشی جو ہے وہ انسان کو تب ملتی ہے جب اس کا پہلا قدم جنت میں ہوتا ہے. یہ ہمیشہ کی خوشی ہے. یہ تھے چند قصے ان لوگوں کے جو خوشی کے طلبگار رہے اور اس دنیا میں خوش ہو کر گئے اور کامیاب ہو چکے ہیں, اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی کامیابی کا وعدہ ہے. اب وہ لوگ جو خوشی کے طلبگار تو ہیں لیکن جھوٹی خوشی, بعض لوگوں نے خوشی کا تصور یا خوشی کو دیکھا ہے مال میں, مال و دولت میں. بس مال کمانا ہے, جہاں سے بھی ہے جیسا بھی ہے, بس سکون مال کے اندر ہی ہے. سود کھایا, ظلم کیا, لوگوں کے حق کھائے, مال دولت تو کما لی. ایک جگہ 10 محل, 10 کی جگہ 20 گاڑیاں, 1 کی جگہ 4 بیویاں اور 20 بیٹے, سب کچھ موجود ہے, لیکن ایک چیز موجود نہیں ہے. سب کچھ موجود ہے سوائے ایک چیز کے, جس کے لیے انہوں نے یہ ساری محنت کی ہے. موجود نہیں ہے تو سکون موجود نہیں ہے, خوشی موجود نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ خوشی کے صحیح راستے کو اپنایا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے جنگ کر کے کوئی شخص خوش ہو سکتا ہے؟ اور سود کھانے والا اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ دے دیا جو وہ چاہتا تھا، مال دولت سب کچھ، لیکن اس کے دل سے اس کے سینے سے خوشی کو نکال دیا، اور اسی جھوٹی خوشی کی تلاش کرتے کرتے وہ مر گیا، دنیا سے چلا گیا. بعض لوگوں نے خوشی خوبصورت عورت میں دیکھی ہے، زناکاری میں دیکھی ہے، آئے دن کسی نہ کسی نائٹ کلب میں وہ گزارتا ہے، زندگی سے اس کی ایسی گزر رہی ہے. ایک انٹرویو میں دیکھا تھا آج تک 10-15 سال پہلے، اس میں ایک جوان سے سوال کیا گیا انڈیا میں شاید، وہ دیکھے پروگرام دیکھے تو عجیب، ایسے پروگرام بھی لوگ دیکھتے ہیں، اور اس کی ہوسٹ کوئی عورت تھی شاید، مجھے اس کا پورا یاد نہیں، لیکن اس کی یہ بات آج تک مجھے یاد ہے، میں نہیں بھولتا ہوں. اس شخص نے 1000 زنا کیا، تصور کرے 1000، اور وہ خوشی سے ایسے بیٹھا ہے اور وہ جواب دے رہے کہ میں نے 1000 زنا کیا ہے. زنا کو کہتے ہیں گرل فرینڈ کے ساتھ وقت گزارا ہے، 1000. تو اس سے سوال کیا کہ ابھی تمہیں سکون ملا ہے؟ کہتا نہیں ابھی بھی سکون ہی ہے، 1000 زنا کے بعد بھی خوشی نہیں ملی تو کب ملے گی؟ کیونکہ یہ خوشی کی جگہ ہی نہیں ہے، یہ خوشی کا راستہ ہی نہیں ہے. جھوٹی خوشی، بعض لوگوں نے خوشی شہرت میں دیکھی ہے، بس میں مشہور ہو جاؤں کسی طریقے سے میں سب سے بڑا خوش انسان رہوں گا، تو دوڑتے ہیں اکیڈمیوں کی طرف، گانے بجانے کی اکیڈمی ہے، فلموں کی اکیڈمی ہے، اور ہمارے بچے پتنے کہاں کا بیچارے جا رہے ہیں، کس خوشی کی تلاش میں؟ جھوٹے خوشی کی تلاش میں. وہ دیکھتے ہیں نا ٹی وی پہ یا فلموں میں، یہ فلم سٹار ہے، دیکھیں وہ سٹار کہا جاتا ہے، تعجب کی بات ہے. جب علم جاتا رہتا ہے نا تو پھر یہ مفاہیم بالکل خلط ملط ہو جاتے ہیں، حق باطل ہو جاتا ہے، باطل حق ہو جاتا ہے، سچ جھوٹ اور جھوٹ سچ، اور جو اصل سٹارز اور ہیرو ہیں ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اور جو بدکار لوگ ہیں ان کو ہیرو بنایا جاتا ہے اور سٹار بنایا جاتا ہے. بہرحال اگر آپ ان لوگوں سے ان کی زندگی کے بارے میں سوال کریں تو ان کی زندگی اتنی تنگ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور بعضوں نے خود اعتراف کیا توبہ کرنے کے بعد کہ ہم کس دلدل میں غرق تھے، کس جھوٹی شہرت پیچھے جا رہے تھے، نہ تو عزت بچی، نہ ہمارے گھر والے ہمارے ساتھ رہے، اور جو بھی ہمارے ارد گرد ہیں سارے کے سارے مفاد پرست تھے، جب تک مفاد مل رہا ہے ہم سے تو ہمارے ساتھ ہیں، جو ہی یہ مفاد ختم ہو گیا تو ساتھ چھوڑ دیا. بعض لوگوں نے خوشی سیاست میں دیکھی کہ بس میں کوئی وزیر مشیر بن جاؤں میں کامیاب ہو چکا ہوں، خوشی مجھے مل گئی ہے، اور اس کے لیے ہر وہ کوشش کرتے ہیں چاہے اللہ تعالی راضی ہو یا نہ ہو، ظلم کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. اللہ تعالی نے ان کو وہ تو عطا کیا جو وہ چاہتے تھے، لیکن جس وجہ سے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا خوشی حاصل کرنے کے اللہ تعالی وہ چھین لی. تو اس طریقے سے یہ بہت لمبی لسٹ ہے، خوشی کی یہ راستے نہیں ہیں، خوشی آپ کو یہاں پہ کبھی نہیں ملے گی. یہ پریشانیوں اور مزید کمزوریوں کی جگہ ہے، یہ وہ راستے ہیں جو انسان کو مزید پریشان کر دیتے ہیں. اگر آپ کے پاس ایک پریشانی ہے تو ایسے راستے اپنا کر جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیں، صرف پریشان میں اضافہ ہو سکتا ہے، یہ پریشانی بڑھ سکتی ہیں لیکن کبھی نہ خوشی ملے گی اور نہ کبھی پریشانیاں کم ہوں گی. خوشی کہاں پہ ہے؟ ہم خوش کیسے ہو سکتے ہیں؟ نمبر ایک، تقوی میں خوشی ہے. جانتے ہیں کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور کبھی نہ مرنے سوائے اسلام کی حالت میں. سید عبداللہ بن مسعود اللہ عنہ فرماتے ہیں، حق تقاتہ کے متعلق فرماتے ہیں، حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے، ان یطاع فلا یعصى، وان یذکر فلا ینسى، وان یشکر فلا یکفر. حق التقوى کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے، نافرمانی کبھی نہ کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، کبھی اللہ تعالیٰ کو بھولا نہ جائے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے ہر حال میں، ناشکری نہ کی جائے. تو جو متقی پرہیزگار انسان ہوتا ہے، اس کی زندگی ایسے گزرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کا ذکر و شکر، سبحان اللہ، اور یہ خوشی کی سب سے بڑی نشانی ہے. خوشی ہے، خوشی ملے گی دعا سے، دعا سے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری، اے اللہ تعالیٰ میرے سینے کو کوشادہ کر دے. فرعون کی طرف جا رہا ہوں، پریشانی کا سامنا ہے، مصیبت کا سامنا ہے، تو کہیں یہ سینہ تنگ نہ ہو جائے. تو اس سینے کی کوشادگی اور خوشی کو برقرار رکھنا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ابتدا کہاں سے ہوئی؟ سینے کی کوشادگی سے. کیونکہ جب تک سینہ کوشادہ ہے، تب تو ہر چیز آسان ہو جاتی ہے، لیکن اگر سینہ تنگ ہے تو پھر آسان چیز میں مشکل ہو جاتی ہے. خوشی آپ کو ملے گی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تسبیح میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تحمید میں الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ، تکبیر میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تحلیل میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. کثرت استغفار، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. خوشی اور سکون ملے گا نماز میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ارحنا بها یا بلال، اے بلال اٹھو، نماز قائم کرو تاکہ ہمیں راحت پہنچے، ہمیں سکون پہنچے. نماز میں خوشی ہے، نماز میں راحت ہے، خوشی روزے میں بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روزے دار جو ہے وہ، روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں افطاری کے وقت. ایک خوشی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم کی پیروی کی ہے، تعمیل کی ہے، اور اس کا اجر قیامت کے دن اسے ضرور ملے گا، یہ خوشی. دوسری خوشی، اب کھانا کھانے کا وقت آ گیا ہے، اب بھوک اور پیاس کی پریشانی دور ہو جائے گی. تو دگنی خوشی ہوتی ہے روزہ رکھنے سے. تو یہ مختصرا خوشی کے یہ راستے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، صرف صالحین کے روش منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے، ہمیں ہمارے بچوں کو اس دنیا میں کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے. دیکھ، ایک سوال ہے، اولاد یا لڑکی ماں باپ کی مرضی کے خلاف کسی کو پسند کرے، شادی چاہے، اس میں خوشی محسوس کرتی ہے، اس بارے میں دیکھیں. ایک چیز میں بتاؤں آپ کو، شادی کے متعلق والدین ہمیشہ اپنے بچوں کی خیر خواہ اور خیر خواہی چاہتے ہیں. جوانوں کی سوچ اور سمجھ وہ نہیں ہے جو والدین کی ہے. والدین کا تجربہ زیادہ ہے، وہ اس دنیا کو دیکھ چکے ہیں، ان مصیبتوں سے جنگ کر چکے ہیں، سامنا کر چکے ہیں. تو بچے اچھی طرح سمجھ لیں، پہلی بات یہ کہ والدین جو فیصلہ کرتے ہیں وہ آپ کے بھلے کے لیے ہی کرتے ہیں، والدین بچوں کے دشمن کبھی نہیں ہوتے. ان کی سوچ کے مطابق جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں شادی کوئی عام بات نہیں ہے, شادی سے زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. وہ انسان جو شادی سے پہلے اپنی مرضی کرتا تھا, وقت کا کوئی اس کی اہمیت نہیں تھی, وہ دوسروں کی خبر نہیں رکھتا تھا, تو اب اس کی زندگی تبدیل ہونے والی ہے. اس کا زندگی کا ساتھی اسے ملنے والا ہے. جو عورت, جو لڑکی اپنے گھر چھوڑ دے گی, اپنا سب کچھ چھوڑ دے گی اور شادی کے بندھن میں بندھ جائے گی اس ایک شخص کے ساتھ, یہ چھوٹی قربانی نہیں ہے. نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. یہ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور لڑکی بھی دیکھے کہ وہ نئے گھر میں جا رہی ہے, اس نے کیا پرورش حاصل کی اپنے گھر میں. اب جو پرورش وہ لے چکی ہے, جو تربیت وہ لے چکی ہے, اب پریکٹیکلی عملاً اس نے کرنا ہے جا کے وہاں پہ. جو بیج والدین نے بویا ہے, اب اس کا فروٹ وہ لڑکی اپنی زندگی میں محسوس کرے گی, اس کے والدین بھی اور اس کا نیا گھرانہ بھی, اس کے خامد اور اس کے رشتہ دار. تو پہلی بات یہ ہے کہ بچوں کو سمجھنا چاہیے کہ والدین جو فیصلہ کرتے ہیں ان میں ان کی خیر و عافیت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ والدین کو بھی بچوں کی پسند اور ناپسند کا اعتبار کرنا ضروری ہے. اپنے ذہن میں رکھیں, کیونکہ شادی والدین نے نہیں کرنی, بچوں نے ہی کرنی ہے, لڑکی نے کرنی, لڑکے نے کرنی ہے. اور ہمارا کیونکہ فیملی کا ایک جوائنٹ سسٹم ہے, کمبائنڈ سسٹم ہے, پھر جب گھر میں وہ لڑکی آتی ہے اور لڑکا اسے پسند نہ کرتا ہو, صرف والدین کے کہنے پر اس نے شادی کر لی ہو, تو اب کیا سمجھتے ہیں ان کی ازدواجی زندگی کیسے گزرے گی؟ وہ پسند تو کسی اور کو کرتا ہے, لیکن شادی آپ نے کر دی کسی اور لڑکی کے ساتھ, آپ نے کہنے پر اس نے شادی تو کر لی ہے, لیکن وہ لڑکا مجبور ہے. ہمارا معاشرہ میں بگاڑ جو آپ سب جانتے ہیں, وہ دوسرے لڑکی سے شادی کے بعد بھی فون بھی کرتا ہے, بات بھی کرتا ہے, تو اس کی بیوی پر کیا اثر ہوگا؟ آپ کے گھر میں کیا یہ ازدواجی زندگی ان کی آپ کو اچھی لگے گی؟ آئے دن فسادات, آئے دن پریشانیاں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ باپ اور بیٹا یا باپ اور بیٹی بیٹیاں پوری فیملی بیٹھ جائے اور مشورہ کریں آپس میں. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہم فیصلہ کرنا جانتے ہیں, مشورہ کرنا کم جانتے ہیں, ہر بات پہ جلدی سے فیصلے نہیں کیے جاتے. ان کا بھی حق ہے. میں نے بھی بات بیان کی ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے اور مشورہ لیا جا رہا ہے, بیٹے آپ کیا کہتے ہیں, اور شادی کے مسائل میں مشورہ نہیں لیتے. ذبح کرنے میں اور شادی کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو والد کو مشورہ لینا چاہیے, یہ حق ہے بچے کا. ہاں, والد دیکھتے ہیں کہ یہ جگہ اچھی نہیں ہے, اس میں یہ بتائیں کہ کیوں اچھی نہیں ہے, کون کون سی اس میں خرابی ہے, سمجھائے اور سمجھا بچے سمجھ لیتے ہیں واقعی. لیکن اگر کوئی خرابی نہیں ہے تو پھر اس میں کیا قباحت ہے کہ آپ کا بچہ جہاں پر خوش ہے آپ کیوں خوش نہیں ہونا چاہتے؟ تو اس لیے والدین کو بھی سمجھنا چاہیے. پھر جو شرعی بات ہے, نقطہ نظر یہ ہے کہ لڑکی کی شادی بغیر ولی کی اجازت کے نہیں ہوتی, بغیر باپ کی اجازت کے لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی. لا نکاح الا بولی وہ شاہد آج. اور یاد رکھیں, لڑکی کی شادی اس کی رضامندی کے بغیر بھی نہیں ہوتی. آپ زبردستی اپنی لڑکی کی شادی نہیں کر سکتے. اس لیے مشورہ کیوں ضروری ہے؟ تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہے اور اس لڑکی کے لیے بھی آسانی ہو. اور میں کئی ایسے قصے میں نے دیکھے ہیں جو ناراضگی میں شادی ہوتی ہے, کئی سال تک رشتہ ٹوٹ جاتا ہے, والدین میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے, پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں, آخر میں صلح ہو جاتی ہے 10 سال کے بعد. یہ 10 سال جو اس نافرمانی میں گزرے ہیں, اس تکلیفوں میں گزرے, اس کا فائدہ کیا تھا؟ آخر جب والدین مجبور ہو جاتے ہیں بچوں کی وجہ سے, تو ان کو سمجھنا چاہیے. اس لیے دونوں چیزیں مد نظر رکھیں کہ ولی جو ہے, والد جو ہے, اس کی اجازت بغیر لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی, اور لڑکی کی رضا کے بغیر بھی شادی نہیں ہوتی. اگر لڑکی عاقل ہے, بالغ ہے, سمجھدار ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.